رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله منشن کے ناظرین پروگرام شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص جمعرات کے دن 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس سے تنگ دستی فقر کو دور فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ درود پاک کی برکتیں جہاں آخرت کے اندر بطور ثواب اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت آپ کے قرب اس انداز سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نوازے گا اور عطا فرمائے گا, وہیں درود پاک کی برکتیں دنیا کے اندر بھی نصیب ہوتی ہیں اور ہماری دنیاوی مشکلات کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی ذات اقدس پر پڑے ہوئے درود پاک کی برکت سے اللہ ہمیں ان پریشانیوں سے, ان غموں سے, ان دکھوں سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے. اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے جان کے ناظرین, سلسلے میں ہم باقاعدہ کچھ آیات مبارکہ اور ان کے شان نزول پس منظر بیان کرتے ہیں. آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات مبارکہ بطور خاص جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور ان آیات مبارکہ کا پس منظر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے, ان کی کسی فضیلت کے حوالے سے یا ان کے کسی عمل پر اللہ رب العالمین نے جو قرآن پاک میں آیتیں نازل فرمائیں آج ان کو انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. منشن کے ناظرین, قرآن پاک کی کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں کہ جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے تذکرے اور پس منظر کے اعتبار سے کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے پھر اللہ رب العالمین نے ان کی شان کو یا ان کے کسی عمل کو تعریف فرمائی, مدح فرمائی, ان کے لیے کسی انعام کا ذکر فرمایا. تو اس طرح کی کئی آیات مبارکہ کئی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے حوالے سے وہ قرآن پاک میں موجود ہے. بالعموم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ہی صحابہ کی شانوں کو قرآن نے بیان فرمایا ہے, مہاجرین کی شانیں ہوں یا انصار صحابہ اکرام علیہ مردوان کی شانیں ہوں, اور جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے, اپنے وقت کے ذریعے اسلام کی اس اعتبار سے انہوں نے تبلیغ کی ہے, اسلام کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کیا ہے, اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کے ساتھ وہ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, بلکہ جسے کہا جاتا ہے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر, یعنی جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا, کوئی دشمنوں سے خطرہ ہوتا تو وہ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لے لیتے تھے اور گویا کہ اپنی جانوں کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اللہ نے ان کی بڑی شانوں کو بیان فرمایا ہے, چاہے غزوہ بدر ہو, غزوہ احد ہو, یا ہجرت کا موقع ہو, فتح مکہ ہے, یا اس سے پہلے حدیبیہ کا مقام ہو, صحابہ اکرام علیہ مردوان کی ان قربانیوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی محبتیں تھیں, اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بڑی شانوں کو بیان فرمایا ہے۔ چند آیات مبارکہ جو بطور خاص جن کا ذکر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا جاتا ہے، آج انشاءاللہ العزیز ہم ان کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ اللیل کے اندر 30ویں پارے میں ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ ارشاد فرمایا، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہو، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ معاملہ یوں ہوا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مسلمان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، اور اس کے بعد آپ کو کفار کی طرف سے اور جن کے آپ غلام تھے ان کافروں کی طرف سے بڑا آپ کو ستایا گیا، بڑی تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور اس قدر تکلیفیں تھیں کہ سیرت کی کتابوں نے جن کو بیان کیا ہے کہ مکے کے اندر گرمی کی شدت وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، تپتی ہوئی ریت پر ان کو بالکل ایسے ہی جو ہے وہ کپڑوں کے بغیر لٹا دینا، اور طرح طرح سے سزائیں دینا، کوڑے لگانا، بڑی اذیتیں ان کو پہنچائیں گی، اور کئی صحابہ کرام علیہ مردوان بلکہ اوائل کے اندر تمام کو ہی ایک ساتھ ایسا معاملہ وہ دیکھنے کو آئے، اسلام لائے، اسلام سے پہلے بھلے ان کا شمار بھی ایک سرداروں میں سے ہو رہا ہے اور قریش کے بڑے اہم لوگوں میں سے ہو رہا ہے، لیکن جب اسلام لے کر آتے تو اس کے بعد ان کے خاندان کی طرف سے اور اپنی رشتہ داروں کی طرف سے بڑے بڑے مصیبتوں کا ان کو سامنا ہوتا، پریشانیوں کا سامنا ہوتا۔ لیکن مدنی چرن کے ناظرین، یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے، اسلام کے نام پر، اسلام کی وجہ سے اگر بظاہر آنے والی کوئی مصیبت یا پریشانی بھی آئی اور سامنے سے کوئی جان کو بھی اگر نقصان پہنچا رہا ہے، مار بھی رہا ہے، سختیاں بھی ہیں، گھر والے ناراض ہوئے، اہل خانہ میں سے کوئی ناراض ہیں تو خاندان والوں میں سے کوئی ناراض ہے، کسی کا باپ مسلمان ہے تو بچے نہیں ہیں، کوئی کسی کا بیٹا مسلمان ہے تو باپ نہیں ہے، کسی کا شوہر ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی ہے تو شوہر نہیں ہے، ایسے بھی واقعات ہوئے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ غلامی میں آئے تو پھر ان کے اندر کوئی کسی طرح کا تذبذب، تزلزل، ایسا نہیں کہ وہ ان تکلیفوں اور یہ معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ ہم نے دین قبول کیا، اسلام قبول کیا ہے اور اب ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو گئے، نہیں، انہوں نے بالکل استقامت کے ساتھ اور استقامت میں ایسی کہ جبل استقامت، پہاڑ کی طرح وہ اپنے اس مقصد پر اٹل رہے اور دین اسلام کے اس راستے پر ان مشکلات میں بھی وہ ایسے جم کر کھڑے رہے، اور انہوں نے پیغام دے دیا ان دشمنوں کو کہ ہماری جان تو تم لے سکتے ہو لیکن یہ جو کلمہ پڑا ہے، یہ کلمہ اور ان کی غلامی، نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا پٹا تم ہمارے گلوں سے یہ نہیں اتار سکتے، نہیں کھینچ سکتے۔ تو انہی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو سزا دی جاتی تو پھر بھی ان کی زبان مبارک سے کلمہ جاری ہوتا، احد احد احد، یعنی اللہ رب العالمین ایک ہے، ایک ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک ان کی زبان پر ہوتا، اور یہ طرح طرح کی یہ تکلیفیں تھیں یہ برداشت بھی کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جب دیکھا تو آپ ان کے جو مالک تھا کافر اس کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کتنی قیمت اس کی لیتے ہو؟ تو بظاہر یعنی غلام کے اعتبار سے اس کی ظاہری خوبصورتی ہو یا صلاحیت ہو کئی چیزوں کی، اس اعتبار سے قیمتوں میں تفاوت ہوتا تھا. لیکن اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کے حوالے سے بہت ہی زیادہ قیمت کا تقاضا کر دیا کہ بظاہر اتنی قیمت کے ساتھ وہ اگر مارکیٹ میں بھی غلام بیچنا چاہتے تو نہیں بیچ سکتے تھے، لیکن بہت ہی زیادہ قیمت کا جب مطالبہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا زیور جتنا مانگا گیا تھا جو قیمت تھی وہ ساری لے کر آپ پہنچ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا لیا. اور جب آزاد کرایا نا تو اس وقت کافروں کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اتنا مال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صرف اس بات پر خرچ کر دیا تو ضرور بلال کا کوئی احسان ہوگا جس کا بدلہ آج ابو بکر نے دیا ہے، ضرور کوئی احسان ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں قرآن میں آیت کو نازل فرمایا، سبحان اللہ، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ارشاد فرمایا اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے، وہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے یہ کام کیا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے وہ جو سب سے بلند ہے، اللہ کے لیے یہ عمل کیا گیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا گیا ہے. اور فرمایا بے شک قریب ہے وہ راضی ہوگا. اللہ اکبر. یہ انداز بھی صحابہ کرام علی مردوان کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. اور وہ اس یعنی جو بھی عمل کرے انسان وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی محبت میں کرے، رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کیا جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے گا، وہی عمل حقیقت میں قابل قبول ہے. اور اسی پر ہی انسان کو اللہ رب العالمین درجات عطا فرماتا ہے، ثواب اور یہ ذخیرہ عطا فرماتا ہے. تو مدشر کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شان کو، اس مقام کو یہ بیان فرمایا گیا. ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اسلام لے کر آئے تو آپ نے اس وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے اور آپ نے اس طرح صدقہ کیے کہ دن کے اندر 10,000 اور رات میں 10,000 اور 10,000 آپ نے چھپا کر اور 10,000 آپ نے اعلانیہ طور پر یہ صدقہ کیے ہیں. 10,000 چھپا کر اور 10,000 اعلانیہ، 10,000 دن کو اور 10,000 دینار رات کو. اللہ رب العالمین کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ قرآن بیان فرماتا ہے الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ارشاد فرمایا اور وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے نیک اجر ہے ان کے رب کے پاس. اور کیا اجر ہے؟ فرمایا نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ عز و جل. مدنی چین کے ناظرین، یہ شانے ہم سنتے ہیں قرآن پاک کے اندر اولیاء کا یہ مقام مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لوگو سنو، بے شک خبردار اللہ کے اولیاء وہ کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ مقام مرتبہ اللہ کے اولیاء کا ہے. اور یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس ان کے لیے جو اجر ہے وہ اجر کون سا ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی آدمی پیسہ خرچ کر کے بھی مرتبہ ولایت حاصل کر سکتا ہے. جی ہاں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، انفاق فی سبیل اللہ، اور سخاوت کرنے والے، کیونکہ سخاوت یہ جنت میں ایک درخت ہے، اور سخی شخص اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے تو یہ ٹہنی اسے چھوڑے گی نہیں یہاں تک کہ اسے جنت کے اندر داخل کر دے گی، اور اللہ کو ایسے سخی پسند بہت ہیں، اور اس عبادت گزار سے بھی زیادہ پسند ہیں جو عبادت گزار، یعنی عبادت تو کر رہا ہے لیکن بخیل ہے، عبادت کر رہا ہے لیکن بخیل ہے، اور سخی بظاہر وہ عبادتیں نہیں کر رہا، یعنی نفلی طور پر وہ اعمال نہیں اتنے کر رہا، فرائض تو ہر ایک کو پورے کرنے ہیں لیکن وہ نفلی طور پر اس طرح اس کے برابری کا نہیں ہے، لیکن سخاوت کے اندر دل کھول کر دیتا ہے، جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے راستے پر، دین کی بلندی کے لیے وہ اپنے پیسے کو لگاتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اللہ کو ایسا بندہ بڑا پسند آتا ہے، بڑا محبوب بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں دل کھول کر اس طرح خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمائے گا کہ کوئی ان پر خوف نہیں، اور فرمایا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل، اللہ کریم ہمیں بھی اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور آیت مبارکہ مدشن کے ناظرین، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان کو بھی اس میں بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر جب گفتگو کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے بڑی آہستہ گفتگو کرتے، اور اس قدر آہستہ گفتگو کرتے کہ ایسا لگتا جیسے وہ کوئی سرگوشی کی جا رہی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا آدمی بالکل کان میں کوئی بات کرنا ہے ایسا جیسے لگتا ہے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بھی ان کی مدح فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ فرمایا بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، پرکھ لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے، اللہ اکبر، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ کن خوش نصیبوں کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آداب، احترام، آپ کی تعظیم بجا لانے والے، ان کے لیے اللہ یہ شانوں کو بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ فرمایا گیا کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض وہ صحابہ جنہوں نے بہت ہی اپنے اوپر احتیاط کو لازم کر لیا تھا، ان کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ نے ان کی شانوں کو بیان فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں۔ یاد رکھے مند چین کے ناظرین، جو انسان جتنا با ادب ہوتا ہے وہ اتنا ہی با نصیب ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ یہاں مجلس میں بیٹھنا کیسے ہے اس کے آداب بھی سکھائے گئے، اس مجلس کے اندر کس طرح حاضر ہونا ہے اس کے آداب بھی سکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوں تو اس وقت کیا کرنا ہے، کیسے خاموش رہنا ہے، آپ سے بات کرنے کا موقع ہو تو کس انداز سے بات کرنی ہے، اور جب آپ کے بارے میں کوئی کلمات بولنے ہیں، الفاظ ہیں، تو ان الفاظ کا انتخاب کیا ہو، ان الفاظ کا چناؤ کیا ہو، کسی کے اندر کسی بے ادبی کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ارشاد فرمایا گیا کیا کہ اے ایمان والو، رائنا مت کہو، رائنا مت کہو، یعنی یہ وہ کلمہ تھا کہ جس کے اندر دو معنی، ایک اس کا معنی وہ درست اور ایک اس کا معنی جس کے اندر بے ادبی والا شائبہ اور ایک شبہ تھا. اللہ رب العالمین نے اس لفظ سے بھی منع فرمایا کہ میرے محبوب کو ایسے کلمات سے بھی نہ بلایا جائے کہ جس کے اندر کوئی بے ادبی والا شائبہ ہو. وقول انظرنا, ارشاد فرمایا کہ تم انظرنا کہو, یعنی نبی پاک علیہ السلام سے کوئی بات دوبارہ سننی ہے تو انظرنا کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نظر رحمت فرما دیجئے, آپ نظر فرما دیجئے. اور فرمایا واسمعوا, پہلے سے ہی غور سے سنو, پہلے سے ہی غور سے سنو تاکہ تمہیں یہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی بات کو دوبارہ دہرائیں. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کو یہاں پر بیان فرمایا گیا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجا لاتے تھے, اللہ اکبر. آپ نے تو نبی پاک علیہ السلام کے ادب اور تعظیم کے لیے گویا کہ اپنی جان کو بھی قربان کر دیا. جی ہاں, آپ چاہے غارِ ثور کا واقعہ لے لیں یا ہجرت کا وہ پورا سفر لے لیجئے, اور بلکہ صدیق اکبر کے پہلے دن سے لے کر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات زندگی کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ ہر وقت لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے گویا کہ آپ کے سامنے حاضر ہیں. اس لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ 360 ایسی اچھی خصلتیں ہیں, عادتیں ہیں, تو اللہ رب العالمین کسی کو ایک بھی وہ عطا فرما دے تو اسے جنتی بنا دیتا ہے. اللہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ, ان میں میرے اندر بھی کوئی خصلتیں ہیں, وہ عادتیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہارے اندر میں وہ ساری دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر, ساری کی ساری 360 جن میں ایک بھی کسی کے اندر پائی جائے اسے یہ انعام ملے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کہا کہ ساری کی ساری میں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں, اور یہی وہ فضیلتیں ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار دنیا کے اندر کئی بار آپ کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں, اور بطور خاص الگ سے جنت کی بشارت عشر مبشرہ کے تحت جنت کی بشارت, غزوہ بدر میں شرکت پر جنت کی بشارت, ہجرت کرنے والوں پر, یعنی کئی ایسی آپ کی نیکیاں اور کئی ایسی قربانیاں ہیں. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خواہش کرتے تھے میری ساری زندگی کی نیکیاں وہ ایک طرف, ابو بکر کی وہ ایک نیکی ایک, جو رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آرام پہنچانے میں حضرت صدیق اکبر اپنی ران کو گویا کہ تکیہ بنا لیتے ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک وہاں رکھتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ مدنی چینل کے ناظرین یہ انداز ہیں نبی پاک سے عشق اور محبت کے, وہ انداز ہیں. آپ ذرا خود دیکھیں جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو ہر ایک آدمی کی اپنی طبیعتوں کے تقاضے بھی ہوتے ہیں, اور تھکن ہے تو سب کو تھکن بھی محسوس ہوتی ہے, سب چیزیں یہ سفر کے تقاضے ہیں. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیے, جب غار ثور میں بھی ایک تو پہلے غار تک پہنچنا, جی ہاں آج اگر ہم وہاں پہنچتے ہیں تو غار ثور کو یا غار حرا کو دیکھتے ہیں تو بس دعا مانگتے ہیں, ایک تعداد ہے قافلوں کی جو نیچے سے دعا کرتے ہیں اور حاضری دے دیتے ہیں, کچھ بڑی کوشش کر کے پہنچتے ہیں, کچھ آدھے سفر سے واپسی ہو جاتے ہیں, لیکن اب تو کچھ راستے بھی بنے ہوئے ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. لیکن اس وقت ایک دشمنوں کا خطرہ, راستے بھی نہ ہوں, اچھا پھر بظاہر کچھ ایسے اسباب بھی پاس نہیں ہیں, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئے, اور پھر بیان کیا گیا کتابوں میں کندھوں پہ اٹھا کر, اللہ اکبر, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سے باہر کہ آپ یا رسول اللہ یہاں ٹھہریے پہلے میں جاتا ہوں تاکہ کوئی اگر نقصان دہ کوئی چیز اگر غار میں نظر آتی ہے یا کوئی ہو تو ابو بکر کی جان پہلے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہاں, قرآن نے فرمایا ثانی یس نہیں دو میں دوسرا, تو اس کی ایک توجیہ یہ بیان فرمائے گی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اول اول ہیں، لیکن یہاں دو میں دوسرا فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ پہل غار کے اندر جو جانے والے ہیں وہ ابو بکر تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے تھے، پھر آپ اندر جب عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر قربان جائیں. روایتوں میں بیان کیا گیا کسی عالم کے چہرے کو بھی دیکھو اللہ عبادت کا ثواب دیتا ہے، اپنی ماں باپ کو بھی والدین کو محبت شفقت بری نظر سے دیکھے آدمی تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے، کعبے کو دیکھیں تو بھی اجر و ثواب ملتا ہے. ارے وہ ذات جن کو ایمان کے ساتھ دیکھنے والے کو مرتبہ صحابیت مل جاتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، آپ یہ کتنی عظیم وہ عبادت کر رہے تھے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے غار ثور کے اندر آپ مسلسل اسی دیدار کے اندر مشغول ہیں اور یہ دیدار فرما رہے ہیں، اور اپنی جان کو بھی آپ گویا کہ قربان کر رہے ہیں، اور سانپ کے ڈسنے کا بھی آپ کو تکلیف ہے لیکن اپنے پاؤں کو نہیں ہٹاتے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی نیند کے اندر کوئی کسی طرح کا خلل واقع نہیں ہونا چاہیے. یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. مدنی چین کے ناظرین، قرآن مجید کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جامع القرآن، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا. میں یہاں پہ یہ عرض کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جمع کے حوالے سے اللہ رب العالمین حقیقی طور پر تو جمع فرمانے والا وہ اللہ رب العالمین ہے. قرآن پاک میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا انا علینا جمعہ و قرآنہ، ارشاد فرمایا بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا وہ ہمارے ذمے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا اور یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تدریجن نازل ہوا، آہستہ آہستہ جو بھی موقع محل کے مطابق کوئی حکم آتا، کچھ آیات آتی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس آیت کو اس سورت کو فلاں سورت کے ساتھ ملا دو، اس کو فلاں کے ساتھ. تو صحابہ کرام علیہ مردوان کی قرآن سے محبت دیکھیے کہ انہوں نے اسی طریقے سے نقش کیا، حفظ کیا، جبکہ قرآن ابھی کوئی کتاب کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کو مختلف طریقے سے متفرق کاغذوں پر یا پتھر کی تختیوں پر اور بکری دمبے کی کھالوں پر اور اونٹوں کے شانوں اور پسلیوں پر یہ قرآن کو لکھا جاتا تھا اس طریقے سے. پھر بھی انہوں نے اتنی محنتوں اور محبت کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ، قرآن کے حافظ تھے، جی ہاں حافظ قرآن اس وقت بہت زیادہ تھے، اور یہ اس طرح قرآن کا سلسلہ رہا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے، اور اس وقت ایک موقع پر کئی حفاظ کرام جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے، ایک جنگ کے موقع پر شہید ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے عرض کی کہ علی جان معاملہ یہ ہے کہ 70 حافظ اور زبردست قسم کے قاری وہ شہید ہو چکے ہیں، تو اگر ہم ایسا نہ کریں کہ قرآن پاک کو ایک جگہ یکجا کر دیں، جمع کر دیں، یہ امت کے لیے بہت فائدے والا عمل ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم مجھ سے وہ کہہ رہے ہو جو رسول اللہ نے نہیں کیا. یہاں مدنی کے ناظرین ایک نقطہ اور ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں نہیں ہوا، حیات ظاہری میں نہیں ہوا، اس عمل کی اب کیا حیثیت شرعی طور پر بنتی ہے اور صحابہ کو اس حوالے سے کیا نقطہ نظر تھا، یہ اس واقعے سے اور روایت سے بالکل ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا. تو حضرت عمر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علی جا اگرچہ انہوں نے نہیں کیا نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں یہ نہیں ہوا، لیکن یہ کام اچھا ہے، کام اچھا ہے، آپ اس کو کیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس پر راضی ہو گئے، اور آپ نے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب بھی تھے ان کو آپ نے بلایا اور ان سے کہا کہ یہ کام کرو۔ وہ کہنے لگے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، بھی یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اگرچہ نہیں ہوا لیکن کام اچھا ہے، آپ کیجئے اس کو۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت زید کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے بھی سینے کو کھول دیا جیسے ان دو صاحبوں کے سینے کو کھول دیا، تو میں اس بات پر راضی ہوا اور یہ پھر سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ یوں، اور پھر اس وقت مختلف جو قرآن نازل ہوا وہ لغت قریش میں نازل ہوا، یہ یاد ہے، لیکن چونکہ نئے نئے لوگ تھے، مختلف لہجے تھے قرآن کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اس وقت رخصتیں عطا فرمائی تھیں، اور یہ ہر جو آدمی مسلمان ہو رہے ہیں وہ اپنے اپنے لہجے میں اس کو پڑھتا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا اور اس میں مزید اس طرح کی کوئی آپس میں لہجے کے اعتبار سے آپس میں اختلافات بڑھنے لگے، تو آپ نے پھر اصلی صورت یعنی قرآن لغت قریش میں نازل ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اب اس کو اسی انداز سے جو ہے وہ پڑھا جائے گا، اور آپ نے ان صحیفوں کو باقاعدہ جو حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس محفوظ تھے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو فائنل کیے گئے تھے ان کو منگوا کر ان کی آپ نے مزید جو ہے وہ کاپیاں تیار کروائیں، نقلیں کروائیں، اور پھر مختلف تمام اسلامی ملکوں کے اندر ان کی کاپیاں جو ہے وہ بھیجا گیا، اور لغت قریش پر پھر یوں اتفاق، اس اعتبار سے جامع القرآن وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے آپ جامع ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن کے جمع کرنے کے حوالے سے سلسلہ تو اس وقت ہی تھا، اور اللہ رب العالمین کے ہی ذمے، اور رب تعالیٰ نے ہی یہ چونکہ فرما بھی دیا تھا کہ اس کا جمع کرنا بھی وہ ہمارے ذمے ہے۔ تو مختلف اس کے انداز رہے، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مختلف چیزوں پر لکھا جا رہا تھا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس کو یکجا کر دیا گیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ لغت قریش والے اس نسخے کو فائنل کرتے ہوئے اس کو تمام اسلامی ملکوں کے اندر وہ بھیجا گیا، اور لغت قریش پر ہی قرآن مجید فرقان حمید اس کا نزول ہوا۔ مدثر کے ناظرین، یہ روایت سے ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ جو کام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نہیں ہوا، وہ چاہے اگرچہ صحابہ کرام علی مردوان کی بھی زندگی میں نہ ہوا ہو، لیکن کام اگر اچھا ہے، کام اگر بہتر ہے، تو یہ کام اجر و ثواب والا کام ہے، اور اس طرح کے کئی ایسے نیکی کے کام آج رائج ہیں۔ جی ہاں، رائج ہیں۔ آج عالم کوئی بنتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک کورس ہے، ایک نظام ہے، تعلیمی نظام ہے، اور اس یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں۔ عربی سیکھنی ہے تو اس کے لیے بھی قواعد ہیں، صرف و نحو ہے، یہ سب معاملات ہیں۔ تو یہ کیسے، یہ سب چیزیں بعد میں یہ رائج کی گئی ہیں اور اسی سے آگے سلسلے ہو رہے ہیں۔ آگے جگہ جگہ آج درس قرآن ہیں، ختم بخاری ہیں کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ سب معاملات ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ یہ اس دور میں نہ ہوں، لیکن کام اگر اچھا ہے، بہتر ہے، تو اس کی ضرور اسلام میں گنجائش ہے۔ جو عمل کسی سنت کو مٹانے اور ختم کرنے والا نہ ہو، ایسے اعمال جو اچھے رائج بعد میں ہو جاتے ہیں، تو ان کی بالکل اسلام میں اجازت ہے۔ مسلم شریف کے ایک حدیث پاک وہ عرض کر کے انشاءاللہ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو تو اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کی تعداد کے برابر بھی اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، جی ہاں یہ بھی یاد رکھنا ہے، کوئی برا طریقہ، جو گناہ والا کوئی طریقہ، کوئی بدعت سیئہ والا طریقہ، ایسا کوئی طریقہ اگر کوئی ایجاد کرتا ہے اور لاتا ہے، تو اسلام اس کی بھی مذمت کرتا ہے، کہا کہ وہ تو اس نے برا کیا، جو لوگ اس پر عمل کریں گے وہ تو برائی کے ذمہ دار ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس پر بھی اس کا بوجھ ڈالا جائے گا جس آدمی نے اس کو ایجاد کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہمیں اچھے کام وہ کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول ہے جو ہمیں قرآن کی خوبصورت باتیں بھی، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کی محبتیں، اہل بیت اطہار کی محبتیں، یہ الحمدللہ ہمیں اس پیارے مدنی ماحول سے یہ درس ملتا ہے۔ مدنی چینل کا یہ پیغام ہے، مدنی چینل پر ان تمام کی شانوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پیارے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، اور یہ جن کی شانیں ہیں، مقام مرتبے ہیں، اللہ ہمیں ان کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین نیت فرما لیجئے کہیں دعوت اسلامی کے ہونے والے ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات کا جمعرات والے دن بعد از مغرب، یا آپ کے جس شہر میں آپ رہتے ہیں جس ٹائم اجتماع شروع ہوتا ہے تو اس اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اگر کہیں نہیں پہنچ سکتے تو مدنی چینل کے اسکرین پہ رہیے، تو انشاءاللہ العزیز کسی ایک مقام سے ضرور مدنی چینل اس اجتماع کو وہ نشر بھی کرے گا۔ ہفتے کے دن امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اور یہ خوبصورت ایک علمی اور ایک فکری اور ایک اصلاحی اور ایک تربیت والی نشست ہے، اس کو کبھی بھی مت چھوڑا کریں، اور مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن، قرآن، قرآن۔